الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات ذوق و شوق کے ساتھ درشی پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد محمد مبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نهايه ہی واجب التكريم مخدوم مكرم مہمان گرامی قدر حضرت شیخ عبد الحفیظ مکی صاحب مدظل العالی قابل صد احترام صدر محفل شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب مدظل العالی معزز و محترم علماء کرام سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں ایک عرصہ کے بعد آپ کے شہر میں فکر جنگوی کے عنوان پر منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے آج کا انسانوں کا یہ جمع غفیر اصحاب رسول کے پروانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر اس بات کی منہ بولتی دلیل ہے کہ سپاہی صحابہ کا راستہ مصائب و علام تشدد و بربریت کے ذریعے سے روکنے والے ناکام ہو چکے ہیں، صبر و استقامت، جرأت و بصالت اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کا شکار بن کر اپنی راہ پہ چلتے رہنے والے لوگ آج سر بلند کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں. ہم اس پر بارگاہ ازدی میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس ذات حق تعالی نے محض اپنے کرم و فضل کے ساتھ ہم جیسے ناتواں کمزوروں کو، سیاکار اور خطاکاروں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس عظیم مقصد کو آگے لے کر بڑھیں اور اپنے شہید قائدین کے دیے ہوئے پرچم کو پورے عالم میں لہرائیں. اللہ کی توفیق ہمارے شام میں حال نہیں، ہماری نیتوں میں اخلاص، ہمارے جذبوں میں توانائی، ہمارے قدموں میں استقامت رہی، انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب صرف پاکستان کی دھرتی پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت جھنوی شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر غالب ہو کر رہے گی. امیر عظیمت، بانی سپاہ صحابہ مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ تعالی کی فکر کیا تھی؟ ہر شخص آپ کی فکر کو اپنے اپنے سوچ اور اپنے ذوق کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے. میرا اپنا زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر یہ ہے کہ مولانا جھنوی شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ کوئی نیا نہیں تھا. آپ کا مقصد، آپ کا پروگرام کوئی آپ کا اپنا ترتیب دیا ہوا نہیں تھا، بلکہ آپ کی سوچ اور فکر وہی تھی، آپ کا مقصد اور نصب العین وہی تھا. جس مقصد اور نصب العین کو لے کر اس کائنات میں آمنہ کلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ مقصد غلبہ اسلام تھا، اللہ کے دین کو چار دانگ عالم میں غالب کر دیا جائے، ادیان باطلہ کی سرکوبی اس انداز میں کی جائے کہ سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کسی اور کی الوہیت کا چراغ جلنے نہ پائے، اس آسمان کے نیچے اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی جتنی مخلوق آباد ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے نظام سے روشناس ہو اور اپنا تعلق اللہ کے آخری رسول کے ذریعے اپنے خدا وحدہ لا شریک سے جوڑ لے. یہ بات ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے جو دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. تاکہ میرا رسول اور پیغمبر میرے دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دے. بعثت رسول کا مقصد پیغمبر کائنات کی تشریف آوری کا مقصد اور نصب العین یہ ہے کہ اللہ کے دین کا پوری دنیا میں ڈنکا بجائے، ادیان باطلہ دم توڑ جائیں، اللہ کا دین غالب ہو. چنانچہ اس مقصد کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر ایک جماعت کو تیار فرمایا. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر آج بھی ہم غلبہ اسلام کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیں، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، سنت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے انداز پیغمبر کو اپنے لیے نشان راہ سمجھتے ہوئے، اگر ہم غور کریں گے تو ادیان باطلہ کی کمر توڑنے اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے جہاں ایک صالح قیادت، جہاں ایک باتدبیر، باصلاحیت، نگاہ بلند، سخن لواز اور جاں پرسوز قیادت کی ضرورت ہے، وہاں ایک ایسی جماعت کی ضرورت بھی ہے جو اپنی قیادت کے اشارہ ابرو پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے. چنانچہ آمنہ کے لال نے مکہ کی دھرتی پر اپنی ایک جماعت کو تیار فرمایا. اس کی ٹریننگ اس انداز میں ہوئی، کبھی وہ جماعت مصائب و آلام کی وادیوں سے گزر رہی ہے، کہیں اس کے افراد تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ رہے ہیں، کہیں پیغمبر اسلام کی جماعت کو مکہ کی گلیوں میں تختہ مشک بنایا جا رہا ہے، تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا ہے، چوکوں چوراہوں گلیوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے. مگر حکم ربانی یہ ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کرتے رہو اور اف تک نہ کہو. 13 سال آمنہ کے لال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی تربیت فرمائی، پھر آپ اپنی جماعت لے کر جب مدینہ میں آئے اور پھر بدر کے میدان میں اترے. اب دیکھیے پیغمبر کی تربیت کا اثر، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت کی بہادری، جانبازی اور جاں سپاری، اور آپ کی جماعت کے انداز قربانی کو دیکھیے. کہ آپ جب اس جماعت کو بدر کے میدان میں لائے ان کے ہاتھ میں اسلحہ تک نہیں ہے، ان کے پاس سواری تک نہیں ہے، دشمن کے مقابلے میں تعداد کے تناسب سے انتہائی کم اسلحہ نہ ہونے کو ہے، اور کوئی جنگی تیاری کر کے گھر سے نہیں نکلے، مگر ایمان اتنا مضبوط ہے، حوصلے اتنے بلند ہیں، جرات کا عالم یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ چاہا کہ کیا خیال ہے ہمیں مکہ سے آنے والے لشکر دراز سے لڑنا چاہیے یا مدینہ واپس لوٹ جانا چاہیے، تو ایک بھی جان ساروں میں سے آپ کا ایک ساتھی ایسا رکھا جس نے یہ کہا ہو ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے، اسلحہ لے کر نہیں آئے، ہمارے پاس سواریاں کم ہیں، ہمارے پاس سامان حرب کم ہے، بلکہ ایک ایک نے اٹھ کر جان ساری کے وانداز اختیار کیے، پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ جنت مندانہ تقریریں کی اور ایسے مشورے دیے یہاں تک کہ آملہ کے رام کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی، آپ دوسرے روز سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں، بارگاہ ازدی میں سجدہ ریز ہو کر پیغمبر اسلام اللہ کی بارگاہ میں اعلان فرماتے ہیں، اللہم انتہلک قردیل اصابتا لا دعوانا مدا، میرے رب میرے پاس جو پونجی تھی، میرے پاس جو کمائی تھی، جو محنت میرے پاس تھی، میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، بدر کے میدان میں لا چکا ہوں، اب میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، تو اس کی مدد کر، نصرت کر، رب اگر یہ جماعت اس میدان میں ہلاک ہو گئی پھر یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت بھی کوئی نہ کرے،
عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ،
اتنا اتنا اعتماد تھا، اتنا اعتماد تھا اپنی جماعت پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے باصفا مریدوں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے کتنے قیمتی الفاظ پیش فرما رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ جماعت آج بدر کے میدان میں ہلاک ہو گئی پھر اے رب قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا، اگر تو چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں تیری وحدانیت کے پھریرے لہرائیں، اذانوں میں تیرا نام گونجے، لوگ نماز تیرے نام کی پڑھیں، تیرے نام کی نظر و نیاز ہو، تیرے نام لیوا دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، تو پھر آج میری اس جماعت کی حفاظت کر، یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری 13 سالہ محنت ہے، یہ میری پونجی ہے، میں وہ پونجی لے کر تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، کیا بات تھی آپ جب مشورہ کر رہے تھے، کتب سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ مہاجر صحابہ کرام تو بڑھ بڑھ کر دادِ شجاعت دینے کے وعدے فرما رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، مگر حضور چاہتے یہ ہیں کہ انصار بھی بتلائے کہ ان کا مشورہ کیا ہے، تو انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کھڑے ہو کر عرض کی، اللہ کے رسول میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون
کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آمنہ کے لال، اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے وہ غلام ہیں، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے. ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، ہم آپ کی پشت کی جانب لڑیں گے. جب تک ہماری رگوں میں خون ہے، جب تک جان میں جان ہے، اور جب تک ہمارا جسم سلامت ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے شہید ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا.
جرات والا آدم تارک، جرات والا، جرات والا.
اور بات صحابہ کی ہو رہی ہے، نام اعظم تارے دا
ٹھوکی صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راستہ.
یہ ایک جماعت تھی، مجھے اس وقت بدر و احد، خندق و حنین و تبوک کے واقعات کو دہرانا مقصود نہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں، جب یہ مخلص جماعت، مٹھی بھر جماعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، صرف 10 سال کے عرصے میں 900,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم غالب آ گیا، اسلام کا نظام غالب آ گیا، اللہ کا دین پھیل گیا. اتنے رقبے پر اسلام غالب آ چکا تھا کہ اگر 3 پاکستانوں کو ملایا جائے تو اس سے بڑا رقبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کے ذریعے خود حضور کی زندگی میں فتح ہو چکا تھا. ثابت کیا ہوا؟ ساتھی مخلص ہوئے، نظر اللہ پر ہو، قیادت صالح ہو، اور پھر مقاصد اعلی واسطہ ہو. کوئی دنیاوی مفاد اور کوئی انسان کی ذاتی غرض و حاجت اس کے پاؤں کی بیڑی نہ بنی ہوئی ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی جماعت کو بڑھنے سے، ایسی جماعت کو پھیلنے اور پھولنے سے روک نہیں سکتی. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. 2 سال 3 مہینے 10 دن آپ کا دور خلافت ہے. اس دور میں مرتدین کا فتنہ آیا، منکرین ختم نبوت نے سر اٹھایا، منکرین زکات سامنے آئے. آپ نے قبائل عرب کے ارتداد اور منکرین زکات، منکرین ختم نبوت کے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی سرحدوں کو مزید توسیع دی. یہاں تک کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 11,00,000 مربع میل پر اسلام غالب آ چکا تھا. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد دور آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، اب زمان میں اقتدار اس شخصیت کے ہاتھ میں آ گئی جس شخصیت کو بارگاہ ازدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہی اسلام کی عزت کے لیے تھا، مانگا ہی اسلام کی. کوئی اور الفاظ بھی تو آپ استعمال فرما سکتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں رات کی تاریکی میں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے تھے، یہ بھی تو فرما سکتے تھے اے اللہ مجھے عمر دے دے تاکہ مخالفوں کی مخالفت سے میری جان چھوٹ جائے، اے اللہ مجھے خطاب کا بیٹا دے دے تاکہ مکہ کی دھرتی پر میری دھاک بیٹھ جائے. نہیں، آپ نے جب فاروق اعظم کو مانگا تو یہ فرما کے مانگا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت ملتی ہے عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے. اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اللہ نے اسلام کی عزت کے لیے دیا، تو پھر دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام کی عزت کو 4 چاند لگائے، کیسے 4 چاند لگائے. 10 سال کا عرصہ گزرا ہے، اسلام کی سرحدیں اتنی وسیع ہوئی ہیں کہ ایران کی سلطنت جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہونے کے دعوے دار تھی، فاروق اعظم کا دور ہے، مسلمانوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں میں وہ سلطنت ایران تمام ہو جاتی ہے۔ کیسر و کسرا کی بڑی طاقتیں مسلمانوں کو جوتوں کو چومنے لگتی ہے، فتح و کامرانی مسلمانوں کا مقدر بنی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا رقبہ پھیل گیا۔ حضرت معاویہ کا دور ہے، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرانے لگا۔ اس وقت کی آباد دنیا میں یہ سب سے بڑی سلطنت تھی، اور حضرت معاویہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو تکمیل حاصل ہوئی کہ دنیا کے اکثر حصے پر اسلام غالب آ گیا اور اسلام تمام ادیان باطلہ پہ چھا گیا۔
امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ،
سیاست معاویہ۔
دوستو،
سیاست معاویہ،
یہ تھوڑی سی تفصیلات عرض کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے شیعت کے خلاف، رافضیت کے خلاف جو آواز بلند کی، اس آواز بلند کرنے اور اس کام کرنے میں اسلام کے غلبہ والی جو ایک مقصد ہے، ایک فکر ہے، اس غلبہ اسلام کی فکر کا تعلق رافضیت کے خلاف کام کرنے سے کیا ہے؟ توجہ رکھنا، مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی سوچ یہ تھی کہ جب اسلام کے قدم بڑھ رہے تھے، جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، پھر سوچنے کی بات یہ ہے، یہ بڑھتے ہوئے قدم رک کیوں گئے؟ اسلام پھیلنے کے لیے آیا تھا اور خوب پھیلا، پھر اچانک یہ سکڑنا کیسے شروع ہوا؟ مسلمانوں کی وحدت انتشار کا شکار کیسے ہوئی؟ مسلمانوں کی قوت پارا پارا کیسے ہوئی؟ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم جام کیوں ہوئے اور پیچھے کو کیوں ہٹنے لگے؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس نقطے پر غور کرنے کے بعد ایک آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب تک ان اسباب کو سمجھ کر ان کا ازالہ کر نہیں لیا جاتا کہ یہ وہ رکاوٹیں ہیں، یہ وہ پہاڑ ہیں جو غلبہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، پہلے یہ پہاڑ دور کرنے ہوں گے تب اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ سمجھا جائے غلبہ اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ آن دے مینو اسٹیشن دے، آن دے۔ اسلام کے غلبہ کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آئیے دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے دور میں اسلام تیزی سے بڑھا گیا، ایک یورپ کا مستشرق یہ لکھنے پہ مجبور ہوا، اس نے کہا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ملتا، ہر طرف اسلام ہی غالب ہوتا، کفر اس قدر مٹ چکا ہوتا کہ اس کا تذکرہ کتابوں میں تو ہوتا مگر اللہ کی دھرتی پر کہیں بھی کفر کا نام و نشان نظر نہ آتا۔ جب ایران فتح ہوا، روم کی سلطنت سرنگو ہو گئی، اس وقت مجوسیت نے، یہودیت نے اور نصرانیت نے سر جوڑا، جفینا اور اسی طرح مجوسی ابو لولو فیروز اور ایران کا ایک بہت بڑا سلار جو اوپر اوپر سے اسلام لا کر مدینہ میں آ چکا تھا. یہ تینوں جمع ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا راستہ تلوار کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا, مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں نہیں ہو سکتا, لہذا سازش کے ذریعے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جائیں. کیا سازش کی جائے, کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جائیں. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قیادت چھین لو. دشمن جانتے تھے کہ اگر فاروق اعظم کی قیادت مسلمانوں سے چھین لی گئی تو ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے. چنانچہ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ پہلی سازش تھی جو اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے معرض وجود میں آئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا, اب پھر وہ اس نقطے پر جمع ہوئے کہ مسلمانوں سے حضرت عثمان غنی کی قیادت و سیادت کو بھی چھین لیا جائے. چنانچہ اس کے لیے بھی عبداللہ ابن سبا نے بہت بڑی سازش کے ذریعے بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حج کے مہینوں میں باغی مدینہ میں لے آیا, یہاں تک کہ حضرت عثمان کا غلبہ روکنے کے لیے یہ دوسری بڑی سازش تھی. پھر کیا ہوا کہ جب قیادت و سیادت حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں آئی, اب دشمن جانتا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں اگر امت مسلمہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر کفر کا نام و نشان نہیں بچے گا. اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان کرا دیا جائے. چنانچہ تاریخ اسلام کی وہ دو جنگیں ظہور پذیر ہوئیں کہ جس میں 60,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. افتراق و انتشار کا ایک ایسا دور شروع ہوا کہ جس کے نحوست کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں میں سے نہ صرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے ایک انچ بھی مزید فتح نہیں کیا, بلکہ مسلمانوں کی آپس کے اختلاف و انتشار کی وجہ سے قوت پارا پارا ہو کر رہ گئی. یہ تیسری سازش تھی. اب دیکھیے جب پوری ملت اسلامیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے متفق و متحد ہو گئی اور اس اتفاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے رکے ہوئے قدم پھر آگے بڑھنے شروع ہوئے, تو اب دشمنوں نے کہا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ حضرت معاویہ کے قدم روک دیے جائیں. پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا گیا, لیکن جب ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ایسے ایسے رفیقانہ حملے شروع کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مگر وہ تدبر معاویہ, یہ حضرت معاویہ کی فہم و فراست تھی کہ آپ نے ان سازشی عناصر کی کمر توڑ کر رہا تھا. یہ ایک طویل سلسلہ ہے. حضرت معاویہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو دیکھ لیجئے, پھر بنو عباس کے دور کو دیکھ لیجئے, آگے بڑھتے چلے جائیے, 14 صدیوں کا مطالعہ کیجئے, آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جس دور میں بھی اسلام کے قدم بڑھنے کے لیے اٹھے ہیں یہ سازشی عنصر فوراً رکاوٹ بنا ہے اور اس نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کر کے مسلمانوں کی قیادت کو قتل و غارت کری یا کسی سازش کے نتیجے میں راستے سے ہٹا کر مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے. اگر یہ بات اتنی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے, اب میں پردہ اٹھاتا ہوں اس سازش سے, میں اس چہرے کو سامنے لاتا ہوں جو سازش 1400 سال سے اسلام کا راستہ روک رہی ہے اور آج بھی وہ سازش پاکستان میں، وہ عنصر پاکستان کی سرزمین پر اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان ہو، افغانستان ہو، سعودی عرب ہو، دنیا میں جہاں بھی اسلام کے لیے کوئی کام ہوگا فوراً یہ سازشی عنصر راستے میں آ کر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ قاتل کون ہے، کس طبقہ اور گروہ سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا آج بھی کوئی گروہ ایسا ہے جو قاتل فاروق اعظم کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہو؟ تو آپ بتلائیں کہ یکم محرم الحرام کو، اس دن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، وہ کون سا طبقہ ہے جو آج بھی عید بابا شجاع مناتا ہے؟ جو آج بھی عید بابا کون مناتا ہے؟ کون ہے؟ ابو لولو فیروز مجوسی، بے ایمان قاتل فاروق اعظم کو بابا شجاع کے نام سے پکارتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور چونکہ ابو لولو فیروز اس کا نام فیروز تھا، اس کے نام کے عقیدت کے پیش نظر اپنے ہاتھ میں فیروزہ ڈالتا ہے، قاتل فاروق اعظم کے نام کے نام کا منسوب پتھر کر کے اس پتھر کو اپنی انگلی میں ڈال کر اس بات کا تاثر دینا چاہتا ہے کہ جس شخص نے فاروق اعظم کے وجود پر ضربے لگائی تھی اور جس نے خنجر سے آپ کے وجود تک کو زخمی کیا تھا، آج یہ قاتل فاروق اعظم کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جان لیجئے، اسلام کا راستہ روکنے والا دشمن اول اگر کائنات میں آج بھی کوئی موجود ہے، وہ سوائے شیعہ کے دوسرا کوئی نہیں۔ کیوں جناب، قاتل فاروق اعظم کو بابا شجاع کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ عید بابا شجاع منائی جاتی ہے یا نہیں منائی جاتی؟ آگے چلیے، حضرت عثمان غنی سب کیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 18 ذی الحجہ کو۔ آج کون سا گروہ اور طبقہ ہے جو 18 ذی الحجہ کو عید مناتا ہے؟ آپ بتلائیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت، آپ کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی نوعیت کا واقعہ تھا؟ آپ کی شہادت اتنا بڑا صدمہ تھی، روایات میں آتا ہے کئی دنوں تک مدینہ منورہ کی سرزمین پر شام کے وقت رونے کی آوازیں آتی مگر رونے والے نظر نہ آتے۔ جب پوچھا گیا بزرگوں سے کہ یہ آوازیں کون ہیں تو جواب ملا، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر جنات رو رہے ہیں، جنات رو رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں بلوائیوں نے کئی روز تک نماز ادا نہ کرنے دی، سناٹا رہا۔ بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ان ایام میں نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر کی قبر سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ایک اتنا ظلم تھا، اتنا مسلمانوں پر اندوہ غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اس دن 44 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران جسے پیغمبر اسلام کے دورے دماد ہونے کا شرف حاصل ہے، اسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، تم بتلاؤ کہ اس دن جو شخص عید مناتا ہے اس کے عید منانے کا مقصد کیا ہے؟ عید منانے کا مقصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوشی منانا ہے۔ اور آج عید قدیر کون مناتا ہے؟ کون مناتا ہے؟ تو کیا ثابت ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا تعلق کس گروہ سے تھا؟ حضرت عمر فاروق کے قاتلوں کا تعلق کس گروہ سے؟ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا تعلق کس گروہ سے؟ پھر آگے چلیے، وہ کون سا طبقہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کر کے بصرہ کے قریب اتنی بڑی جنگ کروا دی کہ جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان اور ہزاروں صحابہ ذبح ہو گئے؟ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپس میں دونوں لشکر ملے اور دونوں کے رہنما ملے، باتیں یہ ہوئی کہ ہم جو جمع ہوئے ہیں ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں سے قصاص لیا جائے۔ رات ہوئی، صلح کر کے ایک نقطہ پر جمع ہو کر دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں یہی منافق طبقہ ایک طرف سے تیر دوسرے پہ چلاتا ہے، وہ تیر ان پہ چلاتے ہیں اور مشہور کر دیتے ہیں کہ دوسرے لشکر نے وعدہ خلافی کی، وہ کہتے ہیں اس لشکر نے وعدہ خلافی کی۔ رات کی تاریکی میں جنگ شروع ہوئی، دوسرے روز شام تک جاری رہی، نتیجہ میں ہزاروں صحابہ کرام ذبح ہوئے۔ مجھے بتلاؤ، ہزاروں صحابہ کرام کو باہم دستوں کے روان کرانے والا اور صحابہ کرام کا خون بہانے والا طبقہ آج بھی تاریخ سے پوچھئے کون ہے؟ اب تو تاریخ باقاعدہ نام لے کر کہتی ہے کہ اس طبقہ کا نام شیعہ ہے، اس طبقہ کا نام شیعہ ہے۔ پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ سے پہلے دونوں طبقوں میں فیصلہ ہو گیا کہ ہم قرآن پاک کو اپنا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ لشکر واپس پلٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ کا انکار کرنے والے اور خارجیت کا لیبل اپنے اوپر لگانے والے کون تھے؟ تاریخ سے پوچھو، تاریخ جواب دیتی ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث شخص کون ہے جس کے خنجر سے، جس کے تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ جب شیعہ کے ذاکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک مسلمان نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ مسلمان کہتے ہیں، کیوں مسلمان کہتے ہو؟ حقیقت کیوں نہیں بتلا دیتے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ نے علی میں سے کہلاتا تھا، حضرت علی کا قاتل شیعہ ہے۔ اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن نے بیعت کر لی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، آپ کے پہلو میں نیزہ مارا، آپ کو یا مذل المومنین کہا، آپ پہ آوازیں کسے اور یہاں تک کہ آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا؟ نواسے رسول کو گالیاں دینے والے، نواسے رسول کو زخمی کرنے والے، نواسے رسول کو شہید کرنے والے لوگ کون تھے؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ مجھے بتلاؤ، جب ہائے مقام پر تمہیں شیعت نظر آتی ہے، پھر کیوں نہیں کہتے ہو کہ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیعہ ہے؟ میں کہتا ہوں خیر یہ اس کو بھی چھوڑیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت حسین حضرت معاویہ کی وفات کے بعد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے 12,000 یا 17,000 خط لکھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ بلانے والے کون تھے؟ اور جب آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 90,000 بیعت کرنے والے کون تھے؟ لیکن ابن زیاد کے آتے ہی اس کی ایک تقریر سن کر مغرب کی نماز میں کوفہ کی مسجد سے دوڑ جانے والے کون تھے؟ حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ کر دروازے بند کر لینے والے، یہاں تک کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لانے والے کون تھے؟ جب یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف آتے ہوئے یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا قد خدلتنا شیعتنا، اور سادے شیعہ نے سن زریر کر چڑیا، ہمارے شیعہ ہم سے باغی ہو گئے، مجھے خط لکھ کر بلایا، میں نے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا تو انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ پھر بتلاؤ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے وہ تمام خطبے، آپ کی تمام تقریریں کن کے خلاف ہیں؟ جب آپ پوچھتے ہیں تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اور فلاں شخص تم بتلاؤ، اور فلاں آدمی تم بتلاؤ تم نے خط لکھ کر بلایا، آج جب نواز رسول تمہارے بلانے پر آیا ہے، آج تم تلواریں لے کر ابن زیاد کے ساتھ مل کر میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، مجھے بتلاؤ کہ تم اس طرح غداری کیوں کر رہے ہو؟ بتلاؤ یہ غداری کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ سب سے پہلے واقعہ کربلا کو بیان کرنے والا مقتل حسین کا مصنف ابو مخنف، وہ ایک عجیب واقعہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کے اہل بیت کے خیمے لوٹے جا رہے تھے تو حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے، اور روتے ہوئے آگے آیا، آگے آ کر حضرت حسین کی چھوٹی بیٹی کے کان سے اس نے بالی کھینچ لی اور ہمیں کہا جو زیورات تمہارے پاس ہیں میرے حوالے کر دو۔ ہم نے زیورات اتار کر اس کو دے دیے، لیکن وہ زیورات بھی لے رہا ہے، جیبیں بھی بھر رہا ہے، اور ساتھ زارو قطار۔ حضرت زینب فرماتی ہے میں نے ان سے پوچھا ہمیں لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ یہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا روتا تو میں اس بات پر ہوں کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے، جو ظلم اہل بیت پہ ہو رہا ہے میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ نے فرمایا پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا لوٹتا اس لیے ہوں کہ میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا، میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ پھر کربلا کے میدان سے یہ لوٹا پٹا قافلہ جب کوفہ کے بازاروں میں آیا، کوفہ کی عورتیں، کوفہ کے بچے، وہ بیل کرتے ہوئے سر کے بال کھول کر ماتم کرتے ہوئے آئے، ایک آو فغاں کی آواز بلند تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کوفی عورتیں اور بچے ہیں جو آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ نالا اور سرگرداں ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو مجھے بات کرنے دو، پھر آپ نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم رو رہی ہو، ماتم کرتی ہو، جزا فضا کے عالم میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہو، اور تم روتے ہو، تمہاری عورتیں روتی ہیں، مجھے بتلاؤ اگر تم ہمارے اوپر ڈائے جانے والے ظلم پہ روتے ہو تو پھر کربلا کے میدان میں ہمارے اوپر ظلم کیا کس نے تھا؟
حسین کے قاتل شیعوں پہ لعنت، حسین کے قاتل شیعوں پہ لعنت، شیعہ تیری چمڑ والی پہ لعنت، خمینی تیری چمڑ والے پہ لعنت، تیری چمڑ پہ لعنت۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین کے خطبے پڑھو، حضرت زینب کے اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے خطبات کو پڑھ لیجئے، ایک ایک اعلان کرتا ہے، بلکہ حضرت زینب نے تو ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا جاؤ میں نبی کی نواسی تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے، تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے۔ دوستو میں بات کہاں تک لے آیا کہ حضرت حسین کو بلانے والے کون، اور جب آپ کربلا میں پہنچے تو بے وفائی کرنے والے کون، آپ کے وجود اطہر پر تلواریں کھینچنے والے کون، اور خاندان نبوت کو لوٹنے والے کون، تاریخ کہتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے اب ایک اور دور شروع ہوتا ہے، بنو امیہ کے مقابلے میں بنو عباس کا دور آیا، اس میں بڑے بڑے ظالم آئے، اس میں ایک خاندان آیا جسے خاندان ابراہیم کا کہا جاتا ہے، پورا کا پورا خاندان، یہ وہ تھا جس نے بنو عباس کے دور میں تمام تر افسر شاہی پہ کنٹرول کر لیا تھا اور سرے کا شیعہ خاندان تھا، اسے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے اور جو مسلمانوں کے ساتھ غداریاں کی، مسلمانوں کے خون کو جس طرح اس خاندان نے پیا، تاریخ اس پر المیہ لکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس خاندان کے بعد بنو بویا خاندان آتا ہے، اس خاندان کے بعد کرامت آتے ہیں، اس خاندان کے بعد ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، ابو طاہر کرامتی یہ وہ لعنتی شخص ہے، یہ وہ شیعہ ہے جس نے بیت اللہ کے اندر اپنے گھوڑے کو لا کر بیت اللہ کے قریب باندھ دیا، گھوڑا مطاف میں پیشاب کرتا رہا، اور یہاں تک اس نے ایک شخص کو کہا کھڑے ہو کر یہ بیت اللہ کی چھت میں چڑھ کر پرنالہ اتار دو، اور میں یہ پرنالہ برداشت نہیں کرتا۔ ایک شخص چڑھا گر کے مر گیا، دوسرا شخص چڑھتا ہے گر کے مر جاتا ہے، اس کے دل پہ روب تاری ہوا، پرنالہ تو نہ اتار سکا، یہ اتنا بڑا ظالم نکلا کہ حجر اسود کو نکال کر لے گیا، حجر اسود کو نکال کر۔ دوستو 25 سال تک بعد تاریخ کی کتابوں میں 23 سال تک، 23 سال تک بیت اللہ میں حجر اسود نہیں رہا۔ عبیدی خاندان شیعہ جنہوں نے مصر پر حکومت کی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ کے ساتھ یہ حشر کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روکے۔ پھر کون تھا حسن بن صباح کہ جس ظالم نے ایسے فدائی پیدا کیے، ایک طرف نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، دنیا عیسائیت سے سلیبی جنگوں میں مصروف تھے، وہ عیسائیت کو شکست پر شکست دیتے چلے جاتے تھے، مگر حسن بن صباح اس ظالم شیعہ کے تیار کردہ فدائی، کبھی نور الدین زنگی بھی حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان فدائیوں نے مسلمانوں کے مشہور جرنیل اور بڑے بڑے سپہ سالاروں کو راستے سے ہٹایا، ماں صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی پہ قاتلانہ حملے کیے تاکہ یہ لوگ مجھ اسلام کے قدموں کو آگے نہ بڑھائیں، دنیا کفر کو شکست نہ دیں۔ اور پھر تاریخ سب سے زیادہ ماتم جس واقعہ پہ کرتی ہے وہ واقعہ ہلاکو اور چنگیز کا واقعہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آخر بغداد پر حملہ کرنے والے ہلاکو کو دعوت دینے والا کون تھا؟ کون تھا؟ نصیر الدین توسی ابن القمی، ایک مسلمانوں کا وزیر اعظم بن کر خلیفہ کو مشورہ دیتا ہے کہ فوج کو کم کر دیجئے، جب فوج ختم ہو گئی تو نصیر الدین توسی اپنے ساتھ ہلاکو کو لے کر بغداد میں چڑھ آیا، مگر اب بھی وہ اس بات سے ہلاکو ڈرتا تھا کہ مسلمان کہیں میرا مقابلہ نہ کریں۔ ان دونوں شیعوں نے مل کر بغداد پر ہلاکو کو مسلط کیا، اس نے بغداد کی گلیوں میں 50 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا، مسلمانوں کے سروں کے مینار تعمیر کیے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سانحہ سکوت بغداد جو پیش آیا ہے، امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد میں جو قتل و غارت ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کون ذمہ دار تھا؟ شیعہ تھا۔ اور آپ دور مت جائیے، آپ حیران ہوں گے کہ ٹیپو سلطان جس نے انگریز کے مقابلے میں اپنے آپ کو منظم کیا، انگریز کے دانت کھٹے کیے، یہ ٹیپو سلطان تھا کہ انگریز کے مقابلے میں آ کر ایک طرف اس نے فرانس کو خط لکھے اور دوسری طرف ٹیپو سلطان کا خط والیے کابل کو جاتا ہے، اور اس نے کہا اے والیے کابل، تو بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہے، میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرا ساتھ دو تاکہ بر صغیر میں انگریز کے قدم نہ جم سکیں۔ یہ واقعہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، والیے کابل بہت بڑا لشکر لے کر ٹیپو سلطان کی حمایت کے لیے کابل سے چلا، پشاور سے ہوتا ہوا لاہور پہنچ گیا، لیکن جب انگریز کو پتا چلا کہ ٹیپو سلطان کی حمایت میں کابل کا بادشاہ آ گیا ہے. آپ تاریخ کو پڑھیے اٹھا کر. عبداللہ بٹ نے ایک کتاب لکھی ہے ٹیپو سلطان پر, 450-500 صفحات کی ہے. اس نے لکھا ہے انگریز نے دہلی سے ایک شیعہ زاکر کو پیسے دے کر بلکہ ایک وفد کو ایران بھیجا. وہ وفد ایران میں پہنچا, اس نے جا کر وہاں واویلا کیا اور کہا ایران کے حکومت والوں, جو والی کابل ٹیپو سلطان کی حمایت میں آ رہا ہے وہ سنی ہے, ہم شیعوں کا دشمن ہے, لہذا کسی طرح اس قافلے کو اس لشکر کو روکو. چنانچہ ایران سے ایک لشکر چلا, اس نے کابل پہ حملہ کیا اور اس والی کابل کے خلاف بغاوت کروا دی. نتیجہ کے طور پر والی کابل لاہور سے ٹیپو سلطان کی طرف جانے کی بجائے واپس پلٹا. جب وہ واپس گیا تو پھر ٹیپو سلطان کی حمایت پہ نہ آ سکا. ٹیپو سلطان یکا و تنہا انگریز کا مقابلہ کرتا رہا. جب انگریز پھر بھی ٹیپو سلطان پہ غالب نہ آ سکا تو اس نے پھر پیسے کے ذریعے ٹیپو سلطان کے جس وزیر اعظم کو خریدا, وہ وزیر اعظم جسے آج بھی دنیا میر صادق کے نام سے جانتی ہے, تاریخ سے پوچھو میر صادق کون تھا, کون تھا. اور ادھر سے نظام شاہی جو قریبی مسلمانوں کی سلطنت تھی, جس کے ساتھ ٹیپو سلطان نے رہو رسم پیدا کیے, یہاں تک کہا کہ میں اپنی بیٹیاں تمہارے شہزادوں کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں, تم میرے ساتھ مل کر انگریز کا مقابلہ کرو. نظام شاہی کا وزیر اعظم بھی شیعہ تھا, اس نے کہا کیونکہ تو ایک سنی ہے ہم شیعہ لوگ تیرا ساتھ نہیں دے سکتے. جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان شہید ہوا. انگریز کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جو دم توڑ گئی. دوستو آج بر صغیر میں 150 سال تک اگر انگریز مسلط رہا ہے, خدا کی قسم انہی لوگوں کی غداریوں کی وجہ سے مسلط رہا ہے, انہی لوگوں کے انگریز کے تعاون کرنے کے بعد رہا ہے. ساری تاریخ کو کنگال لیجئے, آپ کو قدم قدم پر یہ نظر آئے گا کہ اسلام کا راستہ روکنے والی سب سے بڑی سازش اگر عالم اسلام کو نظر آئی ہے تو وہ سازش کون سی تھی, کون سی تھی. تاریخ کے حوالوں سے بات کی ہے, کوئی اٹھ کر اس تاریخی حقیقت سے انکار کر سکتا ہے, کوئی کہے یہ واقعات غلط تھے. مولانا حق نواز کی فکر کیا تھی. اب آتا ہوں تقریر کی طرف, ابھی تو میں نے صرف بنیاد باندھی ہے, اب آئیے تقریر کی طرف. مولانا حق نواز شہید نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو پہچانا کہ جب تک اسلام کے غلبہ کے راستے میں پیدا ہونے والی جگہ جگہ پر سر اٹھانے والی اس سازش کا سر کچلا نہیں جاتا, اس وقت تک مسلمان دنیا میں غالب. میں کہتا ہوں دور مت جائیں, آپ بتلائیں یہ طالبان جس طرح کندھار سے اٹھے اور پھر ایک طالبان چھاپے چلے گئے, کون وہ قوت اور طاقت ہے کہ جس نے اسلام کا نام لے کر طالبان کا راستہ روکا ہے اور طالبان کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں میں اگر کوئی آپ کو نظر آئے گا تو کوئی سوائے ایران کے کوئی دوسرا آپ کو مسلمانوں میں سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر, کوئی آتا ہے نظر؟ کیا طالبان کے خلاف سعودی عرب نے کوئی فوج بھیجی ہے, کویت نے بھیجی, مصر شام نے بھیجی, الجزائر یا پاکستان نے بھیجی, بنگلہ دیش نے بھیجی؟ طالبان کے خلاف اگر کوئی فوج لے کر افغانستان کی سرحد پر آیا ہے تو وہ کون ہے, کون ہے وہ؟ ان حقیقتوں کو پیش نظر رکھیے. اور سب سے بڑی بات, جیسے میرے محترم بھائی مولانا سیف الرحمان درخواستی مدثر العالی فرما رہے تھے, ہم نظام خلافت راستہ کا احیاء چاہتے ہیں. شیعہ جانتا ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا داعی ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر ویسی حکومت قائم ہو جائے جیسے خلفائے راشدین کے دور میں تھی.
خلافت راستہ, خلافت راستہ,
آپ بھی یہی چاہتے ہیں نا. لیکن آپ بتلائیں کہ جو گروہ اور طبقہ خلفائے راشدین کو ظالم, غاصب, جابر, یہاں تک کہ جو ان مقدس شخصیات کو اسلام سے بھی محروم قرار دیتا ہے, وہ ان کے نظام کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ انگریز خلفائے راشدین کے دور کی تعریف کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. 1937 میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا جب کانگریس نے ہندوستان میں حکومت بنائی. اس وقت نہرو نے اپنی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میری کابینہ میں ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. میں اپنے وزیروں سے کہوں گا ہندوستان کی رعایا کی خدمت ویسے کرو جیسے عمر فاروق کیا کرتے تھے. مسلمانوں، ہندو صحابہ کرام کی تعریف کریں، انگریز صحابہ کرام کی تعریف کریں، کافر صحابہ کرام کی تعریف کریں اور نظام خلافت راشدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آئیں، مگر یہ طبقہ وہ ہے جو جگہ جگہ کھڑے ہو کر نظام خلافت راشدہ کی مخالفت کرتا ہے. اب بتلاؤ جب تک اس طبقہ کا سر کچلا نہیں جاتا ہے اور اس سازش کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا دیا جاتا، اس وقت تک دنیا میں اسلام غالب ہے؟ اسلام غالب. یہی بات ہم سمجھاتے ہیں. ہم ہر لیڈر کی قدر کرتے ہیں، ہر لیڈر کا احترام کرتے ہیں. جو بھی کہتا ہے کہ ہم اسلام چاہتے ہیں، ہم ایسے لیڈر سے کہتے ہیں آگے بڑھئے. سپاہ صحابہ آپ کی خادم ہے، سپاہ صحابہ آپ کی. میں نے تو بہت بڑے بڑے لیڈروں اور رہنماؤں کو خط لکھے جیلوں سے، میں نے کہا آپ نعرہ لگاتے ہیں انقلاب کا، ہم آپ کے خادم اور نوکر ہیں. انقلاب بیانوں سے نہیں آئے گا، انقلاب قراردادوں سے نہیں آئے گا، انقلاب کے لیے ضرورت قربانی کی ہے، خون کی ہے. میں آپ کو 10,000 نوجوان دیتا ہوں، آپ اشارہ کریں یہ جیلیں بھر دیں گے، آپ اشارہ کریں یہ اسلام کے لیے جان دے دیں گے. کیونکہ جب تک اسلام کے انقلاب کے لیے قربانی نہیں دی جاتی، اسلام کا انقلاب اس سرزمین پر آ. اور دوسری بات، کوئی جماعت، کوئی اتحاد، کوئی سیاسی جماعت اس وقت تک پاکستان میں اسلام نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی جماعت اور اتحاد سے شیعیت کو نکال کے باہر نکال دیتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اتحاد میں شیعہ ہو اور پھر اس اتحاد کے دائی یہ کہیں ہم نظام خلافت راستہ کا احیاء چاہتے ہیں؟ یہ بات ممکن نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے. خلفائے راشدین کا دشمن کیا بات کہی بہاولپور میں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے. الیکشن کا دور تھا، آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا سنیو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم متاثر ہیں، فرمایا میں ایک بات کہتا ہوں، الیکشن کا دور ہے، کوئی شیعہ کھڑا ہو جائے یہ اعلان کرے کہ میں آج 1400 سال کے بعد سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل، خلافت بلا فصل کا ووٹ دیتا ہوں. فرمایا آج بھی کوئی ایک شیعہ کھڑے.
الحمدللہ وحدہ.
اور خلافت کا ووٹ دینے کو تیار ہے؟ فرمایا مسلمانوں اس کے تعصب کا عالم یہ ہے، وہ 1400 سال کے بعد بھی صدیق اکبر کو خلافت کا ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، اور تمہاری رواداری کا یہ عالم ہے، بلکہ بیوقوفی کا عالم یہ ہے کہ صدیق کے دشمن کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. مسلمانوں آپ حیران ہوں گے، میں نے مدینہ منورہ میں بھی یہ بات کہی تھی، میں نے کہا یہاں دلیل کی ضرورت نہیں. آپ دیکھو دو شخص ہیں، ایک مسلمان ہے ایک شیعہ ہے، دونوں پاکستان سے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، حرمین کا سفر کرتے ہیں، طواف اکٹھے کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی اکٹھے کر رہے ہیں، حج میں اکٹھے ہیں، عمرہ میں اکٹھے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ کے سفر میں اکٹھے ہیں، مدینہ میں پہنچ گئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، نوافل ادا کیے، ریاض الجنہ میں پہنچے تو اکٹھے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے روضے پر پہنچے تو اکٹھے تھے. مگر اب دیکھیے حضور کی ذاتی اثر پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جب مسلمان آگے بڑھا، حضرت ابوبکر عمر کے دروازے پر آئے، یہ شخص آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے آ گیا. شیعہ آگے بڑھنے کی بجائے آپ اس سے لاکھ کہیے, ٹھہریے, اس سے لاکھ کہیے کہ جناب آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں, کچھ تو رواداری کا ثبوت دیجئے. میں حیران ہوتا ہوں افسران سے, ہم سے کہتے ہیں کچھ رواداری, کچھ جناب نرمی, کچھ پیار سے کام لیجئے, کچھ برداشت سے کام لیجئے. ہم تو برداشت سے کام لیتے ہیں مگر ان کی حالت دیکھو, ہزاروں میل کا سفر کر لیں گے, قدم بٹ سے چلے جائیں گے مگر رسول اللہ کے روضے پر حاضر ہو کر ایک قدم بھی آگے بڑھا کر حضرت ابو بکر و عمر کے سامنے حاضر ہونے کے لیے یہ لوگ تیار, یہ تیار. میں کہتا ہوں یہ دور کی بات ہے. آپ یہاں دیکھیے, محرم کے ایام ہوں, ماتمی جلوس گزر رہا ہے, اچانک ڈی ایس پی اے سی صاحبان نے, انتظامیہ اور پولیس کے افسران نے دیکھا جلوس رک گیا, کہنے لگے ہم آگے نہیں جائیں گے, اب تازیہ یہی رکھیں گے. ہم نے تازیہ روک دیے اور مولا بھی رک گیا, مولا بھی رک گیا, مولا کھڑا ہو گیا. اے مولا یہ عجیب ہے, کبھی مولا کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی مولا چل پڑتا ہے, کبھی مولا رک جاتا ہے. اچھا اس دن تو تازیے کو بھی مولا ہی کہتے ہیں. روک دیا, آگے نہیں بڑھیں گے. بھی کیا ہوا, پانی آ گیا, کوئی آگ لگ گئی ہے, کوئی طوفان آ گیا؟ کہتے نہیں یہ تو کچھ نہیں ہوا, طوفان آتا تو ہم آگے بڑھ جاتے, آگے سیلاب آتا ہم آگے بڑھ جاتے, اب ہم آگے نہیں بڑھتے. کہ راستے میں ایک دروازہ ہے جس کے اوپر باب عمر لکھا ہوا ہے, جس کے اوپر باب عمر کا نام لکھا ہے. لہذا جب تک عمر کا نام مٹایا نہیں جاتا ہم اس دروازے سے گزرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس گلی سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پروفیسر بھی ہوتے ہیں, سیاستدان بھی ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگانے والے بھی ہوتے ہیں. پھر کوئی نہیں کہتا یارو کوئی بات نہیں, برداشت کر لو, رواداری کا ثبوت دو. ایک ایک شخص سینہ تان کے کہتا ہے یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے, ہم اس دروازے سے نہیں گزرتے جس دروازے پر عمر فاروق کا نام لکھا ہے. میں کہتا ہوں جو قوم فاروق اعظم کا نام برداشت نہیں کرتی, ہم اس قوم کو پھر مسلمان کہنا بھی برداشت, اس قوم کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہے نہیں ہے. ہم کہیں یہ کافر ہیں, کہتے ہیں جی یہ زیادتی ہے, وہ کہیں عمر فاروق کا نام جہاں لکھا ہے ہم وہاں سے نہیں گزرتے. اور جہاں کہیں صحابہ کرام کے نام نظر آ جائیں, یہ بے ایمان طبقہ صحابہ کے نام کی طرف اشارے کر کر کے لانتے کرتا ہے. دوستو جو خلفائے راشدین کے نام پر لانتے کریں اور ان کے نام کو دیکھ کر ضد کریں کہ جب تک یہ نام مٹایا نہیں جاتا ہم آگے نہیں بڑھتے, اب بتلاؤ کہ یہ نظام خلافت راشدہ کا نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہ جب بھی ایسی جماعتوں کے ساتھ ملیں گے, ایسے اتحاد کا حصہ بنیں گے, یاد رکھو یہ جڑیں کاٹیں گے, یہ ان اتحادوں کو پارا پارا کریں گے. اور یہی وجہ ہے قومی اتحاد ہو یا کوئی اور اتحاد, اسلامی جمہوری اتحاد ہو یا کوئی اور اتحاد, جس میں بھی صحابہ کے دشمن گھسے ہیں پھر انہوں نے ان اتحادوں کو پارا پارا کیا یا نہیں کیا؟ ملک میں اسلام نہیں آیا, ضیاء الحق کا نام نام نہاد ایک اسلام تھا, لیکن جب شیعہ نے دیکھا کہ بہرحال اسلام کی بات ہو رہی ہے تو وہ مقابلے میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم یہ اسلام بھی نہیں مانتے, آپ زکات مانگیں گے تو ہم زکات دینے کے لیے تیار ہیں. کون تھے جنہوں نے زکات سے انکار کیا؟ کس نے انکار کیا؟ دوستو فکر جھنوی یہ ہے کہ اس طبقے کو پہچانو, اس گروہ کو پہچانو, اس سیاسی عنصر کو پہچانو جو ہر دور میں اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا. سپاہ صحابہ کیا کر رہی ہے؟ ان ساسیوں کے چہرے سے پردے ہٹا رہی ہے, ان ساسیوں کے چہرے سے. ہم تو اٹھا رہے ہیں پردے, اور ہمارا پردہ اٹھانا اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو پھر وہ ملک صاحب کے پاس چلے جائے. ہم تو صرف کا مقصد آپ یہ دیکھ لو یہ نعرے لگ رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں سپاہ صاحب والے دو طرح کے گروہ بن گئے حکمرانوں سوچو اور شیعہ کہنا تسی بھی غور کرو. سپاہ صاحب تو یہ کہتی ہے منافقوں کو پہچانو منافقوں کو پہچانو اسلام کے دشمنوں سے جدا ہو جاؤ اور انہیں اپنی صفوں سے نکال دو. جب ہم دلائل سے بات کرتے ہیں اب میں نے کتنی طویل تقریر کی اگرچہ یہ موضوع خشک تھا آپ کو نعرہ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا لیکن میں نے اس کے باوجود کئی واقعات تسلسل سے بیان کیے ہیں کہ ہر دور میں اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والی جو سازش تھی اس سازش کا نام کیا تھا. میں نے ساری سازش بیان کرنے کے باوجود یہ کہا کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ سازشی عناصر کو زہر کر دو سازشی عناصر کو زہر کر دو ان کا تعارف کرا دو ان سے جدا ہو جاؤ انہیں اپنی صفوں سے نکال دو تاکہ پھر جب آپ اسلام کے لیے کوشش کریں تو آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے. اب جب ہم یہ پرامن کوشش کرتے ہیں تو پھر گالی اور گولی پھر تخریب کاری اور دہشت گردی پھر ظلم و تشدد دونوں راستے اختیار کیے جاتے ہیں. شیعہ کی طرف سے گولی گالی راکٹ لانچر اور بم استعمال ہوتے ہیں. حکومت کی طرف سے مقدمات ہتھکڑی اور بیڑی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور جب دلائل والی زبان کو روکو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا لشکر جنگوی. اس لیے فیصلہ شیعوں اور حکومت پر چھوڑتا ہوں. سپاہ صحابہ والا کام ٹھیک ہے یا لشکر جنگوی والا یہ جواب بھی تمہاری ہے. جو تمہاری چوائس ہو جو تمہارا انتخاب ہو کر لیجئے. ہم تو وہ لوگ ہیں بزدل کو تمہاری مرضی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں. سپاہ صحابہ یہی کہتی ہے سپاہ صحابہ یہی کہتی ہے اور آج بھی اسی نقطہ نظر پہ کار بند ہے. میں نے پہلے بھی شیعہ آباد میں کہا بھی اگر میں نوں ریاض بصرہ مل جائے میں تو اس کو یہی سمجھاؤں گا بھئی ریاض بصرہ دیکھو قتل و غارت گری مسئلے کا حل قتل و غارت گری مسئلے کا حل. لیکن اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو نے کون سا پرامن رہ کر انصاف لے لیا تو جو ماما بنا تھا امن کا چاچا بنا تھا پھر دیکھ کہ تجھے جیلوں میں کیسے ڈالا پھر دیکھ کہ تیرے اوپر قاتلانہ حملہ کیسے ہوئے بتلاؤ میں اسے کیا جواب دوں گا پھر کیا جواب دیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں میں شیعہ سے کہتا ہوں ٹھہریے میں شیعہ سے کہتا ہوں ہماری چار قیادتیں مرکزی قائد شہید ہو گئے ہیں چار مرکزی قائد مولانا حق نواز شہید مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید مولانا اسحار قاسمی شہید علامہ شعیب ندیم شہید اور پھر اس کے علاوہ سید صادق حسین شہید مولانا عبداللہ شہید کیسے کیسے علماء شہید ہو گئے. لیکن اس کے برعکس حکومت کو میں یہ بات بطور لمحہ ذکریہ کے دیتا ہوں کہ آج تک شیعہ کی مرکزی یا صوبائی قیادت پر کوئی ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہو تو بتلاؤ. ہماری قیادت کا قیادت شہید ہے لیکن ہماری طرف سے کوئی ایک بھی قاتلانہ حملہ شیعہ قیادت پر ہے. اس سے بڑھ کر امن پسندی کیا ہوگی. ساڑھے چار سال تک تشدد تفتیش ظلم و جبر سارے راستے سے گزارا گیا. میں کہتا ہوں ثابت کرو کیا سپاہ صحابہ کی قیادت پر کوئی ایک الزام ثابت ہوئے کہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہو یا قتل کرنے کا اشارہ بھی کیا ہو. لیکن اگر تمہیں ہماری امن پسندی اچھی نہیں لگتی ہماری یہ پالیسی تمہیں اچھی نظر نہیں آتی تو ٹھیک ہے پھر دوسری پالیسی والے بھی آ گئے ہیں تسی جانو تو وہ جانو تم جانو اور وہ چھڑیں. لیکن دوستو میں آپ سے کہتا ہوں میں لشکر جنگلی سے کہتا ہوں آؤ میدان میں سپاہ صحابہ کے موقف کے عنوان پر مزید کام کرو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم آپ کے ساتھ ہے. میں ملک اسحاق ریاض بصرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ قتل و غارت بنی آسنا اپنانے کی ابھی ضرورت پیش ہے، نہیں آئی ہے. اگر حکومت ساتھ نہیں دیتی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، عوام کی تائید ہمارے ساتھ ہے. لہذا جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو، عوام کی تائید ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ. لیکن اگر حکومت یہ کہے کہ تم انہیں واپس بلاؤ گے، قتل و غارت گری سے روکو گے اور انہیں نصیحت کرو گے، ہم تمہیں بھی ان کا ساتھی سمجھیں گے، پھر اسی کہوں گے شاباش شیرو، جو مرضی کرو. سانو دوستو، جب تک اس ملک میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق عدل و مساوات کا نظام نافذ نہیں ہوتا، اس ملک میں تو کیا دنیا کے کسی ملک میں بھی بغیر عدل و انصاف کے کوئی نظام بھی کامیابی سے ہمکنار. یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک طرف سے اعظم طارق ایم این اے ہو، این پی اے ہو، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی جیسا عظیم قائد ہو، یہ تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو. دوسری طرف وہی مقدمات و الزامات ساجد نقوی پر ہو، اس کو گود میں بٹھا لو، یہ انصاف نہیں ظلم ہے. اور جب ظلم کا دور عام ہوتا ہے پھر لاقانونیت جنم لے کر رہتی ہے. اس لیے میں آج کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے دو پیغام دیتا ہوں. ایک پیغام لشکر جھنگوی کو ہے، ایک پیغام حکومت کو ہے، چلو تیسرا پیغام شیعوں کو ہے. تیسرا پیغام حکومت سے کہتا ہوں، عدل و انصاف سے کام لو، برابری سے کام لو. اگر مجھے گرفتار کرتے ہو تو پھر تمہیں شیعہ لیڈروں کو بھی گرفتار. اور شیعہ سے کہتا ہوں، باز آ جاؤ، ہمارے حوصلوں اور ہمارے صبر کو ہماری کمزوری مت سمجھو. دلائل کا جواب دلائل سے دو، گولی سے مت دو، کہ گولی کا راستہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا. گولی کا راستہ تمہیں بہت ہے، ابھی تو لشکر جھنگلی آیا میدان میں، مت مجبور کرو. یہ بات مجھے وہاں کہا کرتے، میں نے کہا مجھے گرفتار کیوں کیا؟ کہنے لگے آپ شیعہ کو قتل کراتے ہیں. میں نے کہا کمال کی بات ہے یار، میں شیعہ کو قتل کراتا ہوں؟ حالانکہ شیعہ کے قتل کو روکنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، ہم تو روکتے ہیں. کہنے لگے نہیں جی آپ قتل کراتے ہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو. کہنے لگے آپ کی جماعت ہے سپاہ، آپ کی جماعت ہے اور آپ ہیں جرنیل، تو سپاہ جرنیل کے حکم سے کام کرتی ہے، لہذا جتنے شیعہ قتل ہوئے ہیں آپ کے آرڈر سے ہوئے ہیں. میں نے کہا حیرت کی بات ہے کہ بعض علاقوں کے جو دیہات ہیں، میں ان دیہاتوں کا نام نہیں جانتا، اس میں قتل ہونے والے شیعہ کو کیسے جانتا تھا، میں کیسے جانتا تھا؟ لہذا یہ کام ایسے نہیں ہوا. کہنے لگے نہیں آپ نے کرایا. میں نے کہا اگر میں نے کرایا تو تم بڑے بے وقوف ہو. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا کمال ہے، جرنیل حکم دے بھی شیعوں کا صفایا، شیعوں کا صفایا کر دو، اور صبح کو جناب ایک بھی نہ مرے، یا چھ مہینے میں دو چار مرے، یا شیعہ دو چار مہینوں میں ایک دو مرے، لیڈر جرنیل کرے، حکم جرنیل کرے اور شیعہ ایک بھی نہ مرے، یہ نہیں ہو سکتا. کی خیال ہے جی ایک آرڈر کاری دے ماں بھائی کہ رحیم یار خان کو صاف، تو کل شام کو کوئی دوائی میں ڈالنے کے لیے ملے گا؟ کوئی رحیم یار خان میں مل جائے گا؟ ایک بھی نہیں ملے گا. اس لیے اگر اکا دکا ہوں تو سمجھو ذاتیات ہے، انفرادی بات ہے، یا لشکر جگوی دے کھاتے پا دیو اور جدن لگن لینا سمجھا ہن جرنیل نے آخیا ہن جرنیل نے جس دن کہہ دیا ہم نے پھر اکا دکا نہیں پھر لینے ہی لگے گی لیکن میں اب بھی کہتا ہوں میں اب بھی کہتا ہوں قتل و غارت گری مسئلے کا حل گالی اور گولی مسئلے کا حل اور سپاہ صحابہ کا ہر جس یہ مشن نہیں ہے ہم دلائل کی بات کرتے ہیں یہ پہلا پیغام میں نے دیا شیعہ کو حکومت کو کہ انصاف سے کام لو قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے شیعہ سے کہتا ہوں کہ بات سنو تمہاری تعداد ہی کتنی ہے اگر برابر برابر بھی ایک دوسرے کے مریں برابر برابر بھی ایک دوسرے کے تمہارا کھاتا صاف ہو جائے گا اور ہم سمجھیں گے سنی ماؤں نے ایک دن بچے نہ جنے ہم سمجھیں گے ایک دن کے لیے سنی ماؤں نے بچے نہیں جنے تھے اور تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں تمہاری حالت تو وہی ہوگی کہ ایک آدمی گنجا کسی کے ساتھ شرط لگا رہے کہ بھائی میرے سر پہ بھی بال ہے تیرے سر پہ بھی بال ہے ایک بال تیرا اکھاڑیں گے ایک بال میرا اکھاڑیں گے دیکھو کون ختم ہوتا ہے تو پھر آدمی کیا کہے گا وہ کہے گا جناب جتنے سر کے بال آپ کے ہیں اتنے تو میرے کانوں پر ہی ہیں جناب کا سر تو بالکل صاف ہو جائے گا میرے سر پہ پھر بھی بہت رہیں گے میرے سر پہ سیو یہ مقابلہ بازی نہ کرو یہ مقابلہ بازی مت کرو قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں راکٹ لانچر بم اور گولیاں اگر تمہارے پاس ہیں تو ضرورت پڑی تو ہم بھی لا سکتے ہیں لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں اور لشکر جھنگوی سے کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں ریاض بسرہ صاحب واپس آ جائیے ہمیں آپ کے پر امن اور ایک مبلغ اور دائی کی شکل میں اپنی صفوں میں ہونے کا انتظار ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ قاتل اور تخریب کار کہلا کر چھپتے پھریں قوم چاہتی ہے آپ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کریں اس لیے آپ ہتھیار رکھ دیں واپس ہماری صفوں میں آ جائیں اس لیے کہ اللہ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے اور قوم کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے دلائل سے بات کریں جس قوم کے ساتھ دلائل ہوں اس قوم کو گالی اور گولی کے استعمال کی ضرورت پیش ہے گالی اور گولی کے استعمال کی ضرورت پیش ہے نہیں آتی اور پھر دلائل کے ساتھ ساتھ جب کسی قوم کا عمل بھی اس کے ساتھ ہو اب آپ سے بات کروں تین باتیں ہو گئی ایک بات آپ سے بھی آپ سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ سپاہے جو کہتے ہیں ہم صحابہ کے سپاہی یاد کھڑا کریں اچھا یہ ہاتھ ٹھہر اس ہاتھ کو ایسے کھڑا کیا تھا نا سیدھا کرو اب ایسے لاؤ یہاں منہ پر لاؤ یہاں ایسے لا ایسے ذرا مٹھی بھرو مٹھی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا وہ سچ بتلاؤ کہ صحابہ کا سپاہی ہے نہیں سمجھے جو نوجوان ہر صبح اٹھ کر نبی کی سنت پر اس طرح چلاتا ہے حضور کی سنت کو ذبح کرتا ہے اپنا چہرہ انبیاء صحابہ کرام کے برعکس کوئی اور بناتا ہے جس شخص کو صدیق اکبر کا چہرہ پسند نہیں فاروق اعظم کا چہرہ پسند نہیں رسول عربی کا چہرہ پسند نہیں سچ بتلاؤ وہ صحابہ کا سپاہی ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے ایک چہرہ امنا کے لال کا ہے جو اللہ کو پسند صحابہ کو پسند جس کو آمنا کے لال کا چہرہ پسند ہے ہاتھ کھڑا کرے سب کو پسند ہے ٹھہری اب وہ ہاتھ کھڑا کریں ٹھہرو اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو ہر صبح اپنے چہرے کو رسول کے چہرے کے برعکس بنانے کی فکر کرتے ہیں ہاں جو صبح کو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں راتوں رات یہ سنت رسول باہر کیوں آ گئی اب اس پر اس طرح چلاؤ تاکہ اس کا نام و نشان ایک آدمی چہرہ تو انگریز کا پسند کرے. اور چہرہ کلنٹن کا پسند ہے یا رسول اللہ کا پسند ہے؟ انگریز پہ بھی لعنت، اس کے چہرے پہ بھی لعنت. اگر صحابہ کے سپاہی ہو، کھڑے ہو کر وعدہ کرو آج کے بعد اپنے چہرے پہ اس طرح نہیں چڑھائیں گے. نہیں نہیں، جن کی داڑھی ہیں وہ بیٹھ جاؤ، جن کی داڑھی ہیں وہ بیٹھو، جن کی نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کر وعدہ کرو آج کے بعد اپنے چہرے پہ اس طرح چلائیں گے. اس طرح بھی نہیں چلانا، اور کینچی بھی، ایک کینچی بھی نہیں چلنی چاہیے، بیٹھ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے بڑا کام یہ ہے. ایک داڑھی رکھ لیجیے، پھر دیکھیے اللہ کیسی کیسی نیکیوں کی توفیق عطا کرتے ہیں. پانچوں نمازوں کی پابندی، فرائض اسلام کی، ارکان اسلام کی پابندی کریں گے. اور بے نمازی صحابہ کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ حضور کے سپاہی صحابہ تھے، حضور کے صحابہ میں سے، سپاہیوں میں سے کوئی ایک بے نمازی تھا؟ اچھا یہ بتاؤ، حرام کی روزی کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا صحابہ کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ بے حیائی، فحاشی اور اریانی کا دل دادا صحابہ کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ تو پھر حرام کی روزی چھوڑ دو. حرام کی روزی، بے حیائی کے آلات گھروں سے نکال کر آگ لگا دو. اچھا اب جا رہے ہو، اچھا جو تھک گئے ہیں وہ چلے جائیں، دوسرے جو نہیں تھکے بیٹھ جائیں، جو تھک گئے وہ کھڑے رہیں، پتا تو چل جائے کتنے تھک گئے. نہیں نہیں، اچھا ادھر کتنے تھکے ہیں بھائی؟ یہ آپ کے پیچھے والے تھک گئے، وہ جو دروازے کے پاس کھڑے ہیں وہ تھک گئے بھائی؟ جو تھکے ان کو اجازت دے دیتے ہیں. دوستو کام کی باتیں تو اب آئی ہیں، کام کی باتیں، عمل، عمل کی دنیا میں آؤ. جب تک آپ اپنے آپ کو صحابہ کا سچا سپاہی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. آخری بات، 26 ستمبر کو ملتان میں انشاءاللہ العزیز 1,00,000 نوجوانوں سے ہم نے وعدہ لینا ہے کہ وہ اٹھ کر وعدہ کریں گے آج کے بعد ہم اپنے چہروں پر سنت رسول بھی سجائیں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، حرام کے رزق پر لالچ کر کے رزق حلال کمائیں گے، بے حیائی فحاشی کو چھوڑیں گے، اور اپنے گھروں میں شرعی پردہ کریں گے. اپنے گھروں میں آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جن حضرات نے یہاں اٹھ کر وعدے کیے ہیں، یہ وہاں بھی وعدہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. لاکھوں کے مجمع میں 1,00,000 نوجوان کھڑے ہو کر جب یہ وعدہ کرے گا، ہم آج کے بعد صحابہ کے پکے سپاہی، اور دوسری بات، ہم آج کے بعد سپاہ صحابہ کے لیے وقف، سپاہ صحابہ کے لیے. سپاہ صحابہ کہے جیلیں بھر دو تو پھر ہتھکڑیاں چوم کر، سپاہ صحابہ کہے کشمیر چلو تو پھر ہندوستان کے بارڈر کو کراس، سپاہ صحابہ کہے کہ اسلام آباد کا دھرنا اسلام آباد میں ڈال کر اب پورے ملک کا نظام جام کر کے کہہ دو، جب تک اس ملک میں اسلام نہیں آتا ہم پاکستان کے نظام کو چلنے نہیں دیں گے. پھر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کے لیے وقف کرنے پر تیار ہوں، وہ بھی تیاری کر کے آئیں اور وہاں نام لکھوائیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ سب 26 تاریخ کو آئیں گے؟ بات سنیں بات، کوئی ساتھی حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواست صاحب مدظل العالی کی دعا کے بغیر مت جائے. ساری کانفرنس کا لب لباب خلاصہ دعا ہے، دعا میں شریک ہوں. قبولیت کے لمحات ہیں، رات کا آخری وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں سچا صحابہ کرام کا سپاہی بنا دے.